نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج جمعہ کا بہت ہی بابرکت دن ہے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور اس دن کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ گھڑی بتائی نہیں گئی تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے, مگر زیادہ تر علماء بتاتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان کی ہے. بعض نے کہا کہ امام خطبے کے لیے جب بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک ہے, مگر زیادہ کا خیال عصر سے مغرب تک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائم بہت ہی قیمتی ٹائم ہے ہمارے لیے, جس کو کہ ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنا. جب پتہ چل جائے نا کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہے تو پھر اس کو کیسے ہاتھ سے جانے دیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کیجئے, لیکن جب دعا کی قبولیت کا وقت ہمیں ملتا ہے تو ہم سیریس نہیں ہوتے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے. اچھا, اگر کوئی بادشاہ کہہ دے کہ جو آپ کو چاہیے وہ ایک لسٹ ہمیں بنا کے دے دیں اور ہم سب کچھ آپ کو گھر پہنچا دیں گے, تو کیا آپ اس میں کوئی غفلت برتیں گے؟ اور رب کائنات کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو مانگو گے ملے گا اور ہم اس کو ضائع کر دیں. اور یہ جو ٹائم ہے نا, جو جس میں قبولیت دعا ہے, یہ بہت ہی مختصر سی گھڑی ہے, یعنی کوئی گھنٹوں پہ محیط نہیں ہے, بلکہ بہت شارٹ ہے, شارٹ سی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث جو آتی ہے اس بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے, ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا, جیسے شیشہ ہوتا ہے مرر, جس میں ایک سیاہ نشان تھا. میں نے جبرائیل سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جمعہ کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنا دیا ہے. یعنی سوچیں کہ کتنا مبارک دن ہے کہ اس کو ہمارے لیے عید بنایا گیا. میں نے کہا ہمارے لیے اس میں کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس میں تمہارے لیے بھلائی کا سامان ہے. اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت انسان اپنے رب سے بھلائی کا جو سامان بھی مانگتا ہے, اگر وہ اس کی قسمت میں لکھا تو وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے, اور اگر اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو اللہ اس سے بہتر چیز ذخیرہ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کسی شر سے پناہ مانگتا ہے تو اگر وہ اس کی قسمت میں لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس شر سے نجات دے دیتے ہیں, اور اگر وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے شر سے اس کو پناہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی آپ نے غور کیا کہ اگر آپ شر سے پناہ مانگتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم نے فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے, آج کے جو فتنے ہیں ان سے پناہ مانگی, تو اگر تو وہ قسمت میں لکھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے, اور اگر وہ قسمت میں ہی نہیں لکھا ہوا تھا, اس نے آپ کو پہنچنا ہی نہیں تھا, آپ نے بیماریوں سے پناہ مانگی, آپ نے اور کوئی ایسی چیز ہے لوگوں کے شر سے پناہ مانگی, تو وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا, آپ کو نہیں پہنچنا تھا, لیکن اس سے کوئی بڑا شر پہنچنا تھا, اللہ تعالیٰ اس بڑے شر سے آپ کو پناہ دے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آئینے میں یہ سیاہ نشان کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ گھڑی ہے جو جمعے کے روز ہوتی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی وہ گھڑی رکھ دی. اور یہ بھی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جمعے کے روز جس گھڑی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے اسے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک تلاش کرو. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گھڑی ہمیں مل جائے. تو اس گھڑی کے لیے خاص اہتمام کیجئے کہ ہم بیٹھیں, ہم اس میں دعائیں کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب چیزیں مانگیں جو ہمیں چاہیے اور جن کی ہم تمنا رکھتے ہیں. دیکھیں, دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے, دعا غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, دعا سے قسمتیں سنور جاتی ہیں. یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے, تو ہم اس کو لائٹ نہیں لے سکتے. کل ہم نے بات کی تھی اشراق پڑھنے کی تاکہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب مل جائے. دیکھیں, ہر سال حج اور عمرے کرنے کی استطاعت کوئی بھی نہیں رکھتا, مگر اس طرح سے روزانہ اس کا اجر ضرور ہم پا سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت کو کچن کو سمیٹنے میں، صفائیاں کرنے میں اس میں نہ لگائیں، یہ چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ٹائم فجر سے لے کر اشراق کے درمیان تک ہے، اس میں صرف عبادت کرنی ہے، اس میں صرف ذکر اللہ کرنا ہے۔ تو جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ فجر پڑھنے کے بعد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور سحری سے کچھ پہلے آپ اٹھے تھے؟ میں نے خود یہ نوٹس کیا ہے کہ جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ سحری بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ بات نہیں آ پاتی۔ ظاہر ہے آپ کا دھیان جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہوتا ہے کہ چیزیں بن جائیں، جلدی جلدی ہو جائے، سحری ختم ہونے کا ٹائم کیا ہے، اس طرف زیادہ دھیان لگا ہوتا ہے۔ دھیان کوئی استغفار پہ نہیں ایسا ہوتا کہ اپنے کوئی گناہ یاد آ رہے ہیں اور انسان ان پہ پشیمان ہو رہا ہے، اس کے لیے خاص اہتمام ہی کرنا پڑے گا کہ آپ تھوڑا پہلے اٹھیں۔ اور ان گھڑیوں کی وہ بہت قدر و قیمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان ہوتا ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے اس وقت۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی اس میں شامل ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ ہمارا بھی یہ کوسچن ہے نا، کس ٹائم پہ ہم دعا کریں تو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ سنی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے۔ تو سحری کرتے کرتے بھی دعائیں مانگے ہم، اور اس سے پہلے بھی جب اٹھے ہیں تو تب بھی دعائیں مانگے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے، اور جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے، تو فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعائیں مانگیں، جتنی بھی آپ کو مسنون دعائیں آتی ہیں، قرآنی دعائیں آتی ہیں، عربی میں آؤں کوئی دعا مانگ سکتے ہیں مانگے، اور جو اپنی اردو میں مانگنی ہے وہ آپ سلام پھیرنے کے بعد جو فرض ہیں ان میں پھر جو اس کے نماز کے جو اسینشلز ہیں، یعنی فرض پڑھنے کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا مانگیے۔ یہ یاد رکھیے کہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی آپ نے جب فرض نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد فوراً نہ اٹھ جائیں، بلکہ دعائیں کریں اس وقت، یہ بھی دعا کا وقت ہے۔ اور جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ تعالی ہم صدقہ بھی کریں گے، اس کو اتنا پیارا دن ہے، صدقہ کرتے ہوئے بھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی وہ گھڑی ہمیں میسر آ جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم سے اپنے لیے بہترین دعا کرا لینا، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو صدقہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور تو پانی آپ کتنا ڈالتے ہیں آگ کے اوپر، جتنی بڑی آگ ہوتی ہے نا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا کی بھی آگ سے محفوظ رکھے، کہ جب کوئی گھروں کو آگ لگ جاتی ہے تو بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے، اتنا زیادہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو ہمارے گناہ بہت ہیں، ہمیں بہت زیادہ صدقے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گناہ بجھ جائیں، وہ آگ بجھ جائے۔ اور یہی حال اس نماز کا ہے جو انسان رات کے وسط میں پڑھتا ہے، کہ اس وقت بھی انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر وہ صدقہ کے لیے کچھ بھی نہ پائے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ یعنی اس نیت سے کوئی جاب کر لے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ یا جو بھی اپنی ضروریات ہیں وہ تو پوری ہوں گی، لیکن میں اس سے صدقہ کر سکوں گی۔ ابو موسیٰ بولے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا پھر وہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دے۔ یعنی یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بھی ہیلپ کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ پیسوں سے ہی ہیلپ ہو، کوئی اور ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی ضرورت نظر ہی نہیں آتی. بلکہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے ہمیں فون کرے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ میں ہی رہ گئی ہوں کام کرنے کے لیے، کسی اور کو نہیں کہہ سکتی، میرے پاس کوئی فالتو ٹائم ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہوں کہ میں کسی کے کام آ سکتی ہوں. تو کہ کوئی کسی قسم کی بھی اپنی ضرورت لے کر آیا، ضروری نہیں کہ کوئی بھوکا مر ہی رہا ہے تو ہم نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. کوئی اچھے حال میں، اچھے بھلے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز کی، جیسے کہ مسافر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر وہ سفر میں ہے، مسافر ہے کوئی، تو چاہے وہ امیر بھی ہے لیکن اس کے اوپر آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اب اسی طرح کوئی اچھا بھلا بھی اپنے گھر میں، لیکن مثلاً اس کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، انسان ہی ہے، تو اس وقت ضرورت پوری کیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ضرورت مند کی مدد کر دو، ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہو. تو ابو موسیٰ بولے، یا رسول اللہ، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم کرے. ابو موسیٰ بولے کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، فرمایا پھر لوگوں کو شر اور تکلیف پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے. اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے. یعنی اس قسم کے صدقے کی طرف ہماری زیادہ تر نظر جاتی ہی نہیں. ہمارے لیے صدقہ کیا ہے؟ بس ڈونیشن باکس میں ڈال دینا، بس صدقہ ہو گیا. لیکن یہ بھی صدقہ ہے کہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں، میری زبان کی تیزی سے، میری بدتمیزیوں سے، میری آنکھوں کے اشاروں سے، میرے روڈ بیہیویئر سے، میرے طنز کے تیروں سے، میرے غصے سے، میرے گلے شکووں سے، میرے تانوں سے اور حقارت بھرے انداز سے، موڈ سوئنگ سے. اگر میں لوگوں کو اس اپنے شر سے محفوظ رکھوں گی تو یہ میرے لیے بہت بہترین صدقہ ہے. آج ہم اس صدقے کی پریکٹس کریں گے کہ میری ذات سے کسی کو بھی شر نہ پہنچے. اب ضروری نہیں آپ نے کوئی تلوار ہی لے کے کھڑے ہونا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی. ہر ایک کو لگتا ہے میں کون سا کسی کو کچھ کہتی، میں نے تو کبھی بھی نہیں کسی کو تکلیف دی. سب سے زیادہ تکلیف تو ہم اپنے گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں ان کو دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، باہر والوں کو تو پھر بھی کبھی چھوڑ ہی دیتے ہیں شرم اور حیا کی وجہ سے، لیکن اکثر نشانہ ہماری زبان کی تیزی کا ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، تو یا اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو انسان ایکسپریس ہی کرے کہ تمہاری یہ بات مجھے نہیں پسند ہے، تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، تم ایسے کبھی چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے. ایون اصلاح کرنے میں بھی علماء کہتے ہیں ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، ورنہ بات کا وزن نہیں رہے گا. کبھی تو ہم کہتے ہیں نا نہیں میں تو اصلاح ہی کر رہی تھی، میرا تو مقصد اچھا ہی تھا. تو ضروری ہے کہ ہم ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہیں؟ تو سوچیں کہ میرے سے کہیں دوسرے لوگ جو میرے ارد گرد موجود رہتے ہیں، کہیں ان کی شامت تو نہیں آئی رہتی، کہیں وہ تو نہیں مسئلے میں ہیں، کہیں ان کی زندگیاں تو نہیں میں نے اجیرن بنائی نہیں، کہیں میں ان کے لیے ٹینشن کا باعث تو نہیں ہوں کہ دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ شامت آ جائے، بچے منہ نہیں دکھانا چاہ رہے، شوہر کہہ رہے ہیں کہ میں دفتر میں ہی اچھا ہوں، گھر جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو اس میں کوئی ہماری بڑی بہادری نہیں ہے کہ دیکھو سب میرے سے صحیح رہتے ہیں، میں نے سب کو صحیح رکھا ہوا، یہ کوئی بہادری نہیں. اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میری زبان سے کیا نکلتا ہے اپنی ارد گرد والوں کے لیے. کہیں وہ ہر وقت میرے غصے کا شکار ہی تو نہیں رہتے. آپ سوچ لیں کہ اللہ کی مخلوق کا اگر ہم نے یہ حال کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں ہماری کیا وقت ہوگی. ہم سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میرا کیا مقام ہے اللہ کے پاس، میرے کیا درجے ہیں اللہ کے پاس، کاش مجھے پتا چل جائے. تو اس کو کسی حد تک جانچنے کی ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے, کرائٹیریا ہے, اور وہ کیا ہے, کس طرح سے مجھے پتا چل سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ آپ دیکھ لیں, قرآن میں دیکھ لیں, حدیث میں دیکھ لیں, جہاں جہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ نہیں پسند ہیں, اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والے نہیں پسند, فاسق نہیں پسند, اترانے والے نہیں پسند, شیخی خورے نہیں پسند, کینہ رکھنے والے نہیں پسند. ہم نے کینے کی بھی بات کی تھی نا, کینہ نہیں رکھنے والے پسند, جھوٹے لوگ نہیں پسند, تیلو کال کرنے والے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا بس باتیں کیے چلے جانا, یہ نہیں پسند. تو یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ کو یہ نہیں پسند ہے لوگ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, اگر ہماری زبانوں سے مسلمان محفوظ ہیں ہی نہیں تو پھر ہم اپنا مقام دیکھ لیں کہ کیا ہوگا. پھر تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے نا کہ نہیں میں بڑی اچھی ہوں اور بڑی نیک ہوں اور میں بڑی دیندار ہوں کیونکہ میں یہ نمازیں پڑھتی ہوں, میں فلاں کرتی ہوں, میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں, لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں, ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں میرا مقام کیا ہے. پھر مجھے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ میرا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں, اگر میں ان چیزوں میں سے کسی چیز میں انوالو ہوں, اگر میں نے دل کو گندا کیا ہوا. یہ آسان نہیں ہے صفائی کرنا اپنے اخلاق میں سے, اپنے دلوں میں سے یہ کینے یہ بغض نکالنا آسان نہیں ہے, بے شک آسان نہیں ہے, لیکن اگر میں واقعی چاہتی ہوں کہ یہ عید واقعی میرے لیے عید ہو تو یہ کرنا ہی پڑے گا. اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی نظروں میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں تو کرنا ہی ہوگا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہوتی تو ہمیں ہمارے دل سے نکالی ہی نہیں جاتی بات. تو ایک بڑی اچھی اس کے اندر بات ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے, بہت آپ کے ساتھ برا کیا ہے آپ کے بقول, تو ایک دن آنا ہے نا, ہمارا یقین ہے کہ جب فیصلے ہوں گے تو پھر ان کی بہت ساری نیکیاں ہمیں مل جائیں گی, تو پھر تو مبارک ہو, پھر تو آپ اچھے رہ گئے, پھر کینہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت دنیا میں, پھر نکالیں چھوڑیں اس کینے کو, آپ کو تو بہت بڑا پرائز ملنے والا ہے اس کے بدلے میں, آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا. اور اگر انہوں نے کوئی بھی آپ سے زیادتی نہیں کی بھی, کچھ نہیں کیا ہوا اور خام خواہ کینہ رکھا ہوا, تو پھر تو ویسے ہی بری بات ہے, پھر اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. تو جو اس کام کو کرے گا اپنے دل کو صاف کرنے کا, جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک کرنے کا, برائیوں دوسروں کی کرنے سے اپنی زبان کو پاک کرنے کا, وہ اپنا ہی بھلا کرے گا, کسی اور کا نہیں اس کے اندر کوئی فائدہ, اپنا فائدہ ہے. اور اگر گندگیوں میں لتھڑے رہنا چاہتے ہیں تب پھر دیکھ لیں کہ ہمارا مقام کیا ہوگا اللہ کے ہاں, پھر خود کو دھوکہ نہ دیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے. وہ کم از کم ہم ابھی سے سوچ لیں کہ ہم نے ان میں سے جو ابھی تک ہم نے باتیں کی ہیں ہم نے ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے. کم از کم ارادہ تو مصمم ہونا چاہیے اور کوشش بھی ساتھ ہونی چاہیے, کوشش کریں گے تو کچھ پائیں گے. تو اس کو ایسے نہیں لینا, دیکھیں ابھی تو شیطان بند ہے, اگر ابھی ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر اور کب ہوگا؟ ابھی تو صرف نفس سے ہی فائٹ ہے, کب کریں گے پھر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, ورنہ جتنا مرضی پڑھتے پڑھاتے رہیں, لیکچر سنتے رہیں, دیندار ہونے کا لبادہ اوڑے رکھیں, یہ کچھ وہ باتیں نہیں ہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائے, اور الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم دعائیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں گے. یاد رکھیں لوگوں کی نیچر آپ نہیں بدل سکتے, اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو جن کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ دوسروں کو شر پہنچائے بغیر نہیں رہتے, تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, آپ ان کو بدل نہیں سکتے, مگر اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں. آج کا ذکر اور دعا درود شریف ہے, کیونکہ درود صرف ذکر نہیں ہے, یہ اتنی بڑی دعا بھی ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان بہت ساری بھلائیاں پا لیتا ہے. جب آپ کو سمجھ نہ آئے نا کہ میں کیا مانگوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. یہ اتنی یعنی فائدہ مند چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے تمہارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا, اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا, تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو. یہ نہیں صرف فرمایا درود پڑھ لیا کرو جمعے کے دن, فرمایا کثرت سے بھیجو. کیونکہ جو درود پڑھا جاتا ہے فرمایا وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے, حاکم کی اور بیہقی کی روایت ہے یہ. تو اس لیے آج کے دن خصوصی اہتمام کرنا ہے درود شریف پڑھنے کا. جو آپ کو عصر سے مغرب کے درمیان سمجھ نہ آئے کہ میں کیا پڑھوں تو درود پڑھ لیں, اور کہاں کہاں درود پڑھنا ہے, اذان سننے کے بعد, اذان کے بعد کی جو دعا مانگتے ہیں اس سے بھی پہلے درود پڑھنا ہے, پھر وہ دعا پڑھنی. اور مسند احمد میں ایک یہی روایت جو آتی ہے کہ درود تمہارا مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے, ایک اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ ہم جو درود بھی پڑھیں وہ درود پڑھیں جو کہ مسنون ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ بتائے ہوئے ہیں. اور آج میں آپ کو بہت ہی سمپل شارٹ درود بتانا چاہتی ہوں. بعض دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, یا تسبیح کرنا چاہتے ہیں اور اتنا لمبا درود ہو جاتا ہے, تو شارٹ بالکل جو مسنون بھی ہے. دیکھیں جو باقی درود ہیں, درود لکھی, درود ماہی, درود تنجینہ, درود اور بھی پتہ نہیں جو بھی درود ہیں, یہ مسنون نہیں ہے, یہ تو لوگوں نے لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, جو بھی ہوں گے لیکن وہ لوگوں نے لکھے ہوئے. کیا آپ کو وہ الفاظ پسند ہیں جو ہمارے نبی نے بتائیں, یا وہ الفاظ پسند ہیں جو لوگوں نے ہمارے جیسے آپ کے جیسے لوگوں نے کسی نے لکھ دیے, اپنی محبت میں لکھ دیے, تو کون سے پڑھنا چاہیں گے؟ تو وہی الفاظ ہم پڑھیں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو یہ مسنون ذکر کیا ہے, اور دعا بھی ہے یہ کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. دیکھیں کتنا مختصر ہے, اللہم صلی علی محمد, پڑھیے میرے ساتھ, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور جب آپ دعائیں کریں گے تو خاص طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان, ویسے بھی جس وقت بھی دعا کریں تو اور لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں. مثلا مسجد جاتے ہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کر دے, یا اللہ ان کے سب کے مسئلے حل کر دے. اس سے ہمیں کیا ملے گا, ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں. ہر مومن مرد اور عورت کے لیے جب آپ دعا کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی لکھ دی جائے گی, آپ کے لیے ایک نیکی آپ کو بھی ملے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی 200 لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ نے 200 نیکیاں کما لی ان کے لیے دعا دے کے بھی. سبحان اللہ, کتنی آسانی ہے نیکیاں کمانا, لیکن اتنی جلدی ہم ان کو ضائع بھی کر دیتے ہیں اپنے بعض اعمال سے. اور ایک دعا آپ کو آج وہ مجھے بتانی ہے جو آپ کھانا کھانے کے بعد, چاہے سحری کھا رہے ہیں, افطاری کھا رہے ہیں, کوئی بھی کھانا کسی وقت بھی رمضان کے بعد بھی آپ نے کھانا ہے, تو اس کے بعد یہ دعا کریں گے آپ. یہ دعا کیوں اتنی ضروری ہے اور یہ آپ کو یاد کرنی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرے گا کھانے کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ کھانے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی نا, تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے, صغیرہ ہوں, جتنے بھی صغیرہ بھی ہمارے بہت ہوتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن سوچیں ان کے فائدے کتنے ہیں, لیکن ہماری غفلتوں کی وجہ سے یہ کام ہم سے رہ جاتے ہیں. تو کھانا کھا لیں تو اس کے بعد جتنے گھر کے افراد ہیں ان سب کو پڑھا دیں یہ دعا, ہمیں یاد بھی ہو جائے گی, ان کو بھی یاد ہو جائے گی, اور ایک عادت بھی بن جائے گی. اور دعا کیا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی, شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانا کھلایا, ھذا الطعام, یہ کھانا, ورزقنی, ورزقنیہ, اور مجھے رزق دیا اس کے ذریعے, من غیر حول منی ولا قوت, بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے, میں اپنی کوشش سے نہیں یہ لیا. تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. آسان سی دعا ہے, کچھ دن آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے, ہم سب کی مغفرت کرے, اور جمعے کی اس گھڑی کو پانے کا ہم سب کو موقع عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.